बीच में कहीं कहीं जगह खाली है, यहाँ अपने सामने कोई जगह खाली हो तो जरा उसे ढूंढा करो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अल्लाह अपने धर्म से हमें भी आगे बढ़ाएगा। जो अल्लाह के लिए आगे बढ़ता है अल्लाह उसे आगे बढ़ा दे। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعبدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يميت فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: من خاف أذلت ومن أذلت ظلم المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: الدنيا حلوة خريرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے شان و مولانا کا بڑا ہی فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا یہ موقع، یہ سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر کے آنے والے موت کے بعد کی زندگی کو بنا دیں. دنیا کی زندگی کھانے پینے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، بلکہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دی. دنیا میں کوئی انسان نہ ہمیشہ رہا ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا. ایک نہ ایک دن دنیا سے اس انسان کو جانا ہے. الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آ جاتی ہے اور ہماری قبر ہمارے عمل کا صندوق ہے, ہماری عمل کی پیٹی. یہ اللہ ہی کا فضل ہے, اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کا یہ بہترین قیمتی سرمایہ ہمیں نصیب فرمایا, جس میں ہم اپنے آخرت کی زندگی کو بنا سکتے. اسی لیے علماء سے سنا ہے کہ فرمایا مسلمان کی زندگی کا ایک ایک سانس, مسلمان کی زندگی کی ایک ایک بڑی ایک ایک سانس یہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے اعتبار سے ساری دنیا کی حکومتیں ملنے سے زیادہ قیمتی ہیں. اگر کسی انسان کو ساری دنیا کا سونا چاندی روپیہ پیسہ ساری مٹیاں ساری دباد ساری جمادات حیوانات سب کا سب کچھ دے دیا جائے, لیکن کب تک کے لیے؟ موت تو برحال میں آنے والی, دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے. اگر خواجہ صاحب اللہ علیہ فرما دے ہیں تجھے تیرے بچپن میں برسوں کرایا, موت کی برادری میں فرماتے ہیں تجھے تیرے بچپن میں برسوں کرایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے ہی بالکل سفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں. ایک نئے دن دنیا سے جانا ہے, جب دنیا سے جانا ہے تو ہمارے ہاتھ کیا آنے والا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا وہ سانس وہ گھڑی جس سانس میں جس گھڑی میں اس مسلمان نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی کر کے اللہ کی پاکی سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ کر اللہ کو راضی کر لیا, اس کا یہ نیکی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عمل کی بدولت اپنے فضل سے جنت میں پہنچائیں. اگر یہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچاتے دنیا سے جاتے ہوئے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر کے گیا, بچا کر لے کر گیا, تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے, اور کیسا نوازیں گے ہم اور آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ میں دیکھا نہیں, کسی کان میں اس کو سنا نہیں, اور کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں. ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس دنیا میں ایمان والا پیدا ہو جانا اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ ہم ایمان پر جینے والے بھی بنے اور ایسے جینے والے بنے کہ ایمان پر مرنا بھی نصیب ہو. من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الاسلام. اسلام پر جینے والے بھی بنے, اسلام پر مرنے والے بھی بنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں آخرت میں اعزاز عطا فرمائیں گے. بلائے سرکار میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل فرمائی ہے, جو فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو جو جنتی سب سے چھوٹے درجے کا ہوگا, اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو جنت میں ایک ڈائمنڈ کا ایک موتی کا محل دیں گے. ایک موتی کا محل جس محل میں 70,000 بنگلے ہوں گے, کیا دنیا میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ گارے مٹی کے مکانوں کے پیچھے ہم اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں, اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. جوانی اور زندگی تو بے قیمت ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر رہے ہیں.
مسلمان اللہ کے دین کو ضائع کر رہا تھا, اس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہے. اس ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں کیا اعزاز عطا فرمائیں گے؟ یہ فرمایا ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک موتی کا محل عطا فرمائیں گے, جس موتی کے محل میں 70,000 یعنی 70,000 بنگلے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے بنگلے نہیں ہوں گے, ہر بنگلہ ایسا ہوگا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے. ہماری اس مسجد کے 5 بڑے بڑے دروازے ہیں, وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس ایک بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے, اور وہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے, ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کو سلامی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. جب ادنا درجے کی جنتی کا یہ حال ہوگا تو اس سے اوپر والا اور اس سے اوپر والا اور اس سے اوپر والا اور اس سے اوپر جنت الفردوس والے کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, جس جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نصیب فرمائے. دنیا کی زندگی مختصر ہے, آج نہیں تو کل بنا ہونے والی ختم ہونے والی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر ہے. پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائے. وہ فضائل صدقات میں ہارون رشید کے صاحبزادے کے واقعہ پڑھتے ہیں, اس میں ہارون رشید کے صاحبزادے نے بڑی عمدہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے, یا صاحبی لا تقترب بتناقمن, یا صاحبی لا تقترب بتناقمن, فالعمر ينفد والنعيم يسول, واذا حملت على الكهول جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے دوست, دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ, اپنی جوانی سے دھوکے میں نہ پڑ, اپنی طاقت سے دھوکے میں نہ پڑ, اپنے بنگلے سے دھوکے میں نہ پڑ, اپنی واڑی سے دھوکے میں نہ پڑ, اپنے گاڑی سے دھوکے میں نہ پڑ. دنیا کی یہ نعمتیں ایک دن ختم ہو جائے گی, اور تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا. ہاں, تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. جب کسی کا جنازہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہو تو یہ بھی سوچتا رہا کر, ایک دن میرا بھی کسی طرح جنازہ لگایا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت, یہ اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ 4 مہینے جینے کے لیے نکالنا مقصود یہ نہیں ہے کہ بیویوں سے جدا کرنا مقصود ہے, بچوں سے جدا کرنا مقصود ہے, کاروبار سے جدا کرنا مقصود ہے. نہیں, محنت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ محنت اور قربانی کے نتیجے میں اسلام کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے, اسلام کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے. جو محنت کے نتیجے میں, جس محنت کے نتیجے میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور اتار دیا تھا, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا, جب سینہ, جب اسلام کا نور سینے میں اترتا ہے تو دل اور سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کا نور سینے میں اتر گیا, اس کی علامت, اس کی نشانی کیا ہے؟ تھرمامیٹر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں, ہم اور آپ اس تھرمامیٹر میں اپنے آپ کو جانچے کہ میرے دل میں اسلام کا نور کتنا اترا ہے, میں کتنا سچا مسلمان بنا ہوا ہوں. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اسلام کا نور سینے میں اتر گیا, اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, 3 باتیں فرمائی, التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار القلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فرمایا, سب سے پہلی علامت اسلام کا نور سینے میں اتر گیا, اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسلمان کا جی دنیا میں نہیں لگے گا, دنیا سے جی اس کا اچاٹ ہو جائے گا, دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہے گا, چاہے بڑے بڑے بنگلے ہو، چاہے بڑے بڑے باغات ہو، چاہے اس کی ڈین بیلنس ہو، چاہے اس کا دنیا میں سب کچھ ہو، لیکن دنیا میں رہنے کو اس کا جی نہیں چاہے گا، وہ صبح اور شام اور رات اور دن اپنے بازاروں میں اپنے مسجدوں کے اندر میں یہ سوچے گا مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے جنت جہنم کو پار کر کے جنت میں جانا ہے۔ تجابی اندار غرور، دنیا کے دھوکے کے گھر سے جی کا اچاٹ ہو جانا، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیا، ہمیں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے دنیا کے انسانوں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت آنی ہے اور قیامت آنی ہے، دنیا میں دنیا کے جھمیلوں میں اتنا نہ پھنسو کہ نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تمہیں دنیا اور شیطان دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، دنیا کی زندگی متاع ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ حضرت حسن مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاق نو من او کذل زائرین ان اللبیب بمثلها لا یقدع، یہ دو دنیا کی مثال تو سونے والے کے خواب کی طرح ہے یا چلنے والے سائے کی طرح ہے، عقل مند انسان خواب سے سپنے سے اور عقل مند انسان چلنے والے سائے سے دھوکے میں نہیں پڑا۔ تجابی اندار غرور، دنیا کے دھوکے کے گھر سے جی کا اچاٹ ہو جانا، آج دنیا نے ہم سب کو دھوکہ دے دیا، دنیا نے ہم سب پر گویا جادو کر دیا، ہم دنیا کے غلام بن گئے، دنیا آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور دنیا جاتی ہے تو ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ اس دھوکے کے گھر سے جی کا اچاٹ ہو جانا جب ہوگا، جب محنت کر کے اندر میں ایمان کا نور اترے گا، اسلام سینوں میں اتر جائے گا، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں اندر میں ایمان اتر چکا تھا، جس کے نتیجے میں صحابہ کو دنیا میں رہنے میں مزہ نہیں آتا تھا، دنیا کے رہنے میں مزہ نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ارے دوڑو دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی پوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقین بقین یا رسول اللہ، ارے واہ 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 یا رسول اللہ، ایسی اتنی بڑی جنت، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اپنے کندھے پر پڑی ہوئی جولی میں سے ایک مٹھی کھجور نکال کر کھانے لگے، سامنے جنگ کا میدان ہے، کھاتے کھاتے سوچا ان ہذا لحیات طویلا، ارے مٹھی بھر کھجوریں ختم ہونے کا زمانہ بڑا لمبا زمانہ ہے، پتہ نہیں مٹھی بھر کھجوریں کب ختم ہوگی، مجھے تو جنت میں جانے کا شوق ہے، اس کو پھینک دیا اور فرمایا کھجوریں ختم ہونے کا زمانہ لمبا زمانہ ہے، میدان میں جا گئے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر۔ دنیا کے دھوکے کے گھر سے جی اچاٹ ہو چکا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے محبت نہیں، کیا علاج کروں، مجھے موت پسند نہیں ہے، مجھے موت سے محبت نہیں، کیا علاج کروں۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا علاج کرانے نہیں جاتا، بچنے کے لیے علاج کرتے ہیں، موت سے بچنے کا علاج کیا جاتا ہے، وہاں موت پسند ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ رستم کو خط لکھ رہے ہیں ایران کی فتح کے موقع پر، جس میں اپنی جماعت کے ساتھیوں کے عزائم، ان کے دل کے ولولے اپنے خط میں ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان نمایا قومن یحبون الموت کما یحبون المعاصی والخمر، میرے ساتھ میرے ساتھیوں کی ایسی جماعت ہے جو مرنے کو اتنا پسند کرتی ہے جیسا کہ نجمی لوگ شراب پینے کو پسند کرتے ہیں۔ بیڑی والے سے پوچھو بیڑی میں کیا مزہ ہے، چائے والے سے پوچھو چائے پینے میں کیا مزہ ہے, مسالہ کھانے والے سے پوچھو مسالہ کھانے میں کیا مزہ ہے. صحابی فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسے ساتھیوں کی جماعت ہے جو مرنے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ جتنا اجمی لوگ شراب پینے کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کو آباد کر لیا. ہم نے موت کے بعد کی زندگی کو آباد نہیں کیا ہے, اس لیے جاتے ہوئے گھبراہٹ لگتی ہے. صحابہ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ صحابہ نے اپنے آنے والی زندگی کو آباد کر لیا تھا. اسی لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے, روایت میں آتا ہے جب ان کی انتقال کا وقت قریب ہو گیا تو ان کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی وا کربا ہائے افسوس, ہائے مصیبت, تم جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کر. کہنے لگے وا کربا نہیں بلکہ فرمایا وا تربا ارے کیا مزے کا دن ہے, کیا خوشی کا دن ہے. غدن نل کر محمد الحسبہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے کیا مسئلے کا دن ہے, کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. صحابی آپ ناراض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے موت سے محبت نہیں, کیا علاج کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں مال تو ہے. آپ نے فرمایا اس سے آگے چلتا کر دو, اللہ کی بیت میں جمع کرا دو, صدقہ خیرات کر دو, اللہ کے راستے میں لگا دو, اس لگا کر اپنے آخرت کو آباد کر دو. اس لیے کہ انسان کی جان اپنے مال کے ساتھ اٹکی ہوئی رہتی ہے. جب مال آگے چلا گیا تو انسان کی جان بھی وہاں جانے کا اس کو جی چاہے گا, جہاں میرا مال ہے, جہاں میری پراپرٹی ہے, جہاں میری جائیداد ہے, جہاں میں نے بنگلہ بنایا ہے, جہاں میرا کھیت ہے, جہاں میرا باغیچہ ہے, میں اپنے شہر کو, اپنے پرانے گھر کو, اپنے پرانے گاؤں کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں. نلیے کا ٹوٹا ہوا مکان ہے, بارش میں اوپر کا پانی آتا ہے, سردیوں میں پریشان, گرمیوں میں پریشان, اس گھر والے نے اپنا ایک نیا گھر آباد کر لیا ہے, دو منزلہ مکان بنایا ہے, گھر میں اے سی کی سربر کی ہوئی ہے, گھر کے آگے سامنے باغ بنا ہوا ہے, ہر طرح کی فیسلٹی, ہر طرح کی سہولت ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے کچے مکان میں رہنے کا جی نہیں چاہے گا بلکہ اپنے آباد ہونے والے مکان کے اندر میں جی چاہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چونکہ دنیا میں محنت کر کے, ایمان پر محنت کر کے, اپنے اعمال پر محنت کر کے زندگی میں ان اعمال کو زندہ کیا تھا, نماز کے راستے سے, ذکر کے راستے سے, دعاؤں کے راستے سے, قربانی کے راستے سے, اخلاق کے راستے سے اپنے اندر میں ان اعمال کو زندہ کیا تھا جن اعمال کے ذریعے سے جنت کو آباد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنت کو آباد کرنے والے عمل یہ نماز والا عمل ہے, جنت کو آباد کرنے والے عمل ذکر والے عمل ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہے, میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہے, آپ کی امت میں کا جو فرض ان پانچ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا, اللہ جو ہم سب کا مالک ہے, جنت کا خالق اور مالک ہے, وہ اللہ یہ کہتا ہے میں اپنی ضمانت پر, اپنی گارنٹی پر اس کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ کرے کہ مسلمان نماز کا اہتمام کرنے والا بنے, مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو تو یہ کیسا مسلمان ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی احکامات والی زندگی بن جائے, مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے, مسلمان اپنا اللہ کے حکم پر چلنے والا بن جائے. اگر یہ مسلمان اللہ کی ماننے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے راستے سے اس کی مانیں گے. یوں فرمایا روایت میں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ اس کے ہو جائیں گے. صحابہ اللہ کے ہو گئے تھے, اللہ کی مان کر اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کی مانا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کرام کے اشاروں پر, صحابہ کرام کے منشا پر اور صحابہ کرام کی مرضی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں تکوینی نظام میں تبدیلی پیدا کر دیا کرنے والی بات اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان میری روایتوں میں آتا ہے اذا اوتیت رضیت و اذا مقیت بارکت و
وَلَيْسَ بِبَرْكَتِ نِهَايَةٌ. اللہ فرماتے ہیں جب میرا کہا مانا جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں, اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں کرتا ہوں, اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی.
ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں پر ایک نماز سے ایسا فریضہ, نماز سے ایسا فریضہ جس کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں قربان ہو جائے, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کس عمل کا سب سے زیادہ اہتمام کیا, اور اس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر کوئی مسلمان میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے, میرے دل کو قرار دینا چاہتا ہے, میرے دل کو سکون دینا چاہتا ہے, وہ نماز کا اہتمام کرے. آج مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے لیکن نماز اس کی زندگی میں نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو خاص وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, دو حکموں کی طرف, ایک اللہ کے حکم کی طرف, ایک بندوں کے حقوق کی طرف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی اے میری امت نماز کا اہتمام کرنا, نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے نوکروں غلاموں باندیوں کے حقوق کا اہتمام کرنا. میرے دوستوں ہماری زندگیوں میں سچا پکا دین آئے, صرف نماز کا پڑھ لینا, صرف روزہ رکھ لینا, صرف زکات دے دینا, یہ پورا دین نہیں ہے. گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے پیج میں وہ پلر بھرے جاتے ہیں, فاؤنڈیشن مضبوط کیا جاتا ہے اور پلر کھڑے کیے جاتے ہیں, اور پلر کھڑے کرنے کے بعد اوپر چھت بھی ڈال دی جاتی ہے. تو کیا مکان بن گیا؟ کیا پلر اور چھت کا نام مکان ہے؟ نہیں, اس میں دیواریں لگے گی, اس پر پلاسٹر لگے گا, اس میں کلر لگے گا, اس میں لائٹنگ ہوگی, اس میں فلورنگ ہوگی, اور بتانے کیا کیا اس کے اندر میں بنے گا, تب جا کر یہ مکان رہنے کے قابل بنے گا. دین ہمارا مکمل تو جب بنے گا, صرف نماز آ گئی, پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, یا ہم نے صرف رمضان کے روزے رکھ لیے, یا صرف مال کی زکات دے دی, کیا اس پر دین کی تکمیل ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی تقسیم, اسلام کی بنیاد, اسلام کی بنیاد یہ پانچ چیزیں ہیں, لیکن مکمل اسلام وہ ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے, اور آپ نے جس کو برت کر کے دکھایا, ایمانیات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, یہ پورا کا پورا دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برت کر کے دکھایا. یہ وہ اعمال ہے جو اللہ راضی کرنے والے اعمال ہے. ان اعمال کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی جنت کو آباد کر لیا تھا, اس لیے صحابہ موت کے انتظار میں رہتے تھے. تعاون امواس کے زمانے میں جب تعاون امواس کے اندر میں تعاون پھیلا, اس وقت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کو اپنے ہاتھ میں پلیٹ کا پورا پلیٹ کے فوڑے نکلے تھے, تعاون کے فوڑے نکلے تھے. یہ علماء سے سنا, یہ اپنے فوڑے کو بوسا دیتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تیرے اندر میں برکت دے گا, تو پھلے گا اور پھولے گا اور پھٹے گا اور میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ بنے گا. یہ تھا تجاری اندار غرور, دنیا کی زندگی سے جی کا اچاٹ ہو جانا, جی نہیں لگتا ہے دنیا میں رہنے کو, جی نہیں چاہتا. اللہ کرے میرے دوستو اس محنت کے نتیجے میں, ان جوڑوں اور اجتماع کے نتیجے میں, دین کی باتوں کو کہنے سننے کے نتیجے میں ہماری مسجد کے اندر میں دو دستوں کے عنوان پر مسجد میں رہ کر پورے پورے دین پر کامیابی کے ملنے کی باتیں سننے کے نتیجے میں ہمارے اندر میں دین پر چلنے کا وہ شوق پیدا ہو جائے, وہ شوق پیدا ہو جائے اور ہم دین پر چلنے والے بنے. کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے موت کا استحضار کر رہے ہو, ہم اپنی بیوی کے پاس میں رہتے ہوئے ہم اپنے آخرت کا استحضار کر رہے ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محنت کر کے اپنے بازاروں کو ایسا بنا دیا تھا. فرماتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے زمانے کے بازار مسجدوں کی طرح, بازاروں میں تشکیل کی آوازیں لگتی تھی, یہاں مسجد نبی میں تقاضے آتے تھے اور بازار میں اور آوازیں لگتی تھی, یہ آوازیں لگتی تھی یا خیل اللہ ایر کبھی, یا خیل اللہ ایر کبھی الا ثواب اللہ قربی, النفیر النفیر النفیر, اے اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ, اللہ کے ثواب کی طرف جنت کی طرف مائل ہو جاؤ, جمع پوچھ کرو, اللہ کے دین کا تقاضا آیا.
بازار تھے لیکن بازاروں میں دین چلتا تھا، بازار تھے لیکن بازاروں سے دین سمجھ میں آتا تھا. ان کے بازاروں کی اللہ نے تعریف قرآن پاک میں فرمائی ہے اور بازار والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے بارے میں فرمایا رجال تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ مرد میدان ہے دین کی محنت کے نتیجے میں، اعمال پر اہتمام کے نتیجے میں، آخرت کے دھیان کے نتیجے میں اندر میں وہ جذبہ پیدا کیا ہے، اللہ کا وہ دھیان پیدا کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ مرد میدان بن چکے ہیں. ان مرد میدانوں کو ان کا شاپنگ سینٹر، ان کی بڑی بڑی منڈیاں، ان کی دکانیں ان کو اللہ کے فکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکات کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ بازاروں میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کرتے ہیں. مشہور واقعہ حضرت عبداللہ کے رواح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے پاس بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیتے ہوئے، کیسا ماحول ہے؟ بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیتے ہوئے عبداللہ کے رواح رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹے رونے لگے. ان کو روتا دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی. تو عبداللہ کے رواح نے اپنی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی کیوں روتی ہے؟ تو بیوی نے کہا آپ روتے ہو تو میں بھی روتی ہوں، آپ کیوں روتے ہو؟ عبداللہ کے رواح نے اللہ کو دار فرمایا مجھے تو اس وقت میں پل صراط پر چلنا یاد آ گیا کہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل صراط کو جہنم پر بسایا جائے گا، اور وہ ایک قدم دو قدم کا نہیں 1500 سال کا لمبا راستہ ہوگا. اس پل صراط پر کیسے پار ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ منکم الا والدھا کان علی ربک حتما مقضیا. تم میں سے کوئی اس پل صراط سے بچ نہیں سکتا، کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے کہ وہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑ کر کے جنت میں چلا جائے. ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. پتا نہیں میں گزر پاؤں گا یا کٹ کر جہنم میں لے جاؤں گا. بیوی کی ران پر سر رکھا ہوا ہے اور سوچ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آخرت کا فکر نصیب فرمائے، آخرت کی سوچ نصیب فرمائے. میرے دوستو التجافی عن دار الغرور یہ اسلام کا نور اندر میں اترنے کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ جب دنیا کے دھوکے کے گھر سے جی کا اچاٹ ہو جانا، دنیا میں جی ہی نہیں لگتا، ہر وقت آدمی بے چین ہے، ہر وقت آدمی یعنی آخرت کی تیاری کی فکر میں ہے. اسی لیے روایات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بننے کے لیے جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، گھر گیا، کھیت میں گیا، بازار میں گیا، لیکن اس کا دل تو مسجد میں ہے، مجھے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے مجھے عصر کی نماز کے لیے جانا ہے، عصر پڑھ لی مجھے ابھی مغرب میں جانا ہے، مغرب پڑھ لی مجھے ابھی عشاء میں جانا ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 7 قسم کے وہ آدمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جہاں ایک میل پر سورج ہوگا اور زمین تانتے کی طرح ہوگی اور آدمی اپنے پسینوں کے بقدر ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت میں اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اس آدمی کو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دا پتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا. میرے دوستو محنت کے ذریعے سے، اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے بار بار قربانی دے کر، بار بار اللہ کے راستے میں نکل کر، ایمان کی باتیں سن کر، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر کے، اللہ سے محبت کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آدمی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے. میرے مالک کا میرے اوپر کیسا کرم ہے، کیسا احسان ہے، میرے مالک نے مجھے دعا کی دی، میرے مالک نے مجھے سننے کے لیے ناک دی، میرے مالک نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، چبانے کے لیے دانت دیے، کھانے کے لیے منہ دیا، یہ میرے مالک کا احسان ہے. اللہ کا قرآن کریم میں یہ فرمان ہے فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون. اے میرے بندو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ اللہ تم کو کامیاب کر دے. کبھی سوچا نہیں میرے دوستو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، کیسی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کی بارش میں ہم پر آپ رہ رہے ہیں، اللہ نے زبان دی اور زبان میں بولنے کی طاقت دی. کتنے بولتے آدمی ایسے ہیں منہ میں زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے آنکھیں دی اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی. کتنے نابینا ایسے ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے دماغ دیا اور صحیح سالم سوچنے کی طاقت دی. کتنے لوگ ہیں جن کے سر میں بھیجا ہے لیکن صحیح سوچنے کی طاقت نہیں.
میرے رب پر میرا کتنا بڑا احسان ہے, میرے رب پر کتنا بڑا ہے, میرے رب نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے قدرت کے مظاہر دنیا میں بنائے ہیں. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا اور بسایا ہے. اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے میرے بندو میری قدرت کے مظہر کو دیکھ کر مجھے پہچانو. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا. ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ سات آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں, جو اوپر سے لٹکے ہوئے نہیں پنکھے کی طرح اور نیچے سے اٹکے ہوئے نہیں ہے چھت کی طرح. یہ چھت دیواروں پر پلروں پر اٹکی ہوئی ہے اور یہ پنکھے اوپر ڈنڈی سے لٹکے ہوئے ہیں. آسمان اوپر سے لٹکا ہوا نہیں ہے اور نیچے سے اٹکا ہوا نہیں ہے. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. دیکھتے نہیں ہو اللہ فرماتے فرج البصر. اب تم بار بار دیکھو ہر طرح من فطور. کیا یہ آسمان میں کوئی تمہیں کمی نظر آتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اس لیے بنائی ہے بندہ اس پر غور کرے. یہ دنیا میں بہت سی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں لوگ, پاخانے پر ریسرچ کرتے ہیں لوگ, پیشاب پر ریسرچ کرتے ہیں. ارے ریسرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدائی ہے. ہم اس پر ریسرچ کریں. اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ارے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بادل کو کیسے بسایا ہے, زمین کیسے بچھائی ہے, آسمان کیسے بنایا ہے, پہاڑ کیسے بنائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے تم اپنے اندر میں دیکھو تمہارے اندر میں کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں, اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن میں باڈی میں اللہ نے ساری دنیا کو سمیٹ رکھا ہے, ساری دنیا کو سمیٹ رکھا ہے. جیسے زمین کے بعض خطے ایسے ہیں جہاں گھاس نہیں اگا کرتی اور بعض خطے ایسے ہیں کہ وہاں گھاس کاٹتے چلے جاؤ اگتی چلی جاتی ہے, کاٹتے چلے جاؤ اگتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں کچھ جگہیں ایسی بنائی ہے جہاں بال زندگی میں کبھی بھی نہیں اگتے, اور کچھ جگہیں ایسی بنائی ہے جہاں بال کاٹو پھر اگتے ہیں, کاٹو پھر اگتے ہیں, کاٹو پھر اگتے ہیں. یہ پیشانی پر, یہ ہتھیلی پر, پاؤں کے تلوے میں کبھی کوئی بال نہیں اگتا. یہ بدن کی زمین اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں کوئی بال نہیں اگتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دھارے دریا بھی بہائے ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے دریا بھی بہائے ہیں. دنیا میں انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ہرا دریا بھی بہایا ہے اور انسان کے بدن میں میٹھا دریا بھی بہایا ہے. آنکھوں سے آنے والا دریا ہرا ہوا کرتا ہے, منہ سے نکلنے والا تھوک یہ میٹھا ہوا کرتا ہے. یہ میرے رب کی کرم ہے, ہمارے رب کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر قرآن کریم میں چار چار چیزوں کی قسمیں کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, مکہ مکرمہ کی قسم, ہم نے انسان کو بہترین قسم کے سانچے میں ڈالا. بھینس کو دیکھو, گائے کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو, کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے, کھڑا کھڑا پیپخانہ کرتا ہے. اللہ نے انسان کے بدن میں, انسان کی باڈی میں, پیروں میں ایسے جوڑ بنائے. انسان کو پیشاب کرنا ہے, انسان کو پخانہ کرنا ہے. بیٹھ کر پخانہ کرے گا, انسان کے پخانے کا کوئی قطرہ, پیشاب کا کوئی قطرہ اور پخانے کا کوئی ذرہ اس کے بدن پر نہیں لگے گا, سیدھا زمین سے چلا جائے گا. کتنا انسان کو اللہ اللہ نے نظافت والا, صاف ستھرا انسان بنایا ہے. اللہ اس لیے فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سر بنایا اور سر میں اللہ تعالیٰ نے بال بنائے, ان بالوں کو بڑھنے کا حکم دیا تو یہ بال کانٹوں کو بڑھتے رہتے ہیں اور سر سے دو لکیر دو انگل جنگل نیچے ہمارے آنکھوں پر اللہ نے بھووں کے بال بنائے ہیں, لیکن بھووں کے بال ایک مقدار پر پہنچ کر پھر نہیں بڑھتے, کانٹوں تو اتنے ہی بڑھیں گے اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے. کون ہے وہ طاقت جو سر کے بالوں کو بڑھاتی ہے اور بھووں کے بالوں کو روک دیتی ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی, آنکھوں کے نیچے ناک بنائی, ناک کے نیچے کھانے کے لیے منہ بنایا. انسان کوئی دیوالا کوئی لکما اٹھاتا ہے سب سے پہلے آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا ہے, اس پر کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے, یہ صاف ہو گیا کیڑا مکوڑا نہیں ہے. اب قریب لا کر ناک سے سونگھتا ہے کہ یہ باسی اور سڑا ہوا تو نہیں ہے, نہیں باسی سڑا ہوا بھی نہیں ہے, پھر منہ میں ڈالتا ہے اور دانتوں کے بیچ میں 32 دانتوں کے اندر بیچ میں اللہ نے زبان بنائی ہے. یہ زبان جانے والے لقمیوں کو اس کی سپلائی کرتی ہے, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کی طرف, کبھی بھی ہماری زبان 32 دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی ہے. وہ کون ہے ذات جو زبان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ اگر اللہ نے ہماری آنکھیں آگے کی بجائے پیچھے کی طرف کر دی ہوتی, لقمہ لے کر پیچھے دیکھنے جانا پڑتا, ناک یہاں کی بجائے سر کے اوپر ہوتی, سونگھنے کے لیے اوپر لے جانا پڑتا, پھر کھانے کے لیے یہاں لانا پڑتا, لیکن ہمارے رب کا قربان اور رب کی قربان جائیے گا دوستو. اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے اچھا پیدا کرنے والا ذات والی ذات وہ اللہ کی باور کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اندر میں اللہ کا تعلق پیدا کرے, اللہ سے محبت پیدا کرے. آدمی اپنے شیر کی اپنی شیر کے احسان یاد کر کے, اپنی ماں کا احسان یاد کر کے, اپنے باپ کا احسان یاد کر کے ماں سے محبت کرنے لگتا ہے, باپ سے محبت کرنے لگتا ہے, ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرتا ہے, حتیٰ کہ پاخانہ پیشاب صاف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ سمجھتا ہے میری ماں نے اپنے چھاتی کا دودھ نیچے مجھے پلایا ہے اور میرے باپ اپنے بڑھائے بڑھاپے میں اپنے پسینے کی خون بہا کر پسینہ بہا کر اپنی کمائی سے میری پرورش کی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے ہم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنے تاکہ اپنے رب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا ہے, ہر عمل کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. سو کر اٹھے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, جب سو کر اٹھے یہ دعا کرو الحمد للہ الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری ہی تعریف ہے, تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں ہمیشہ کی نیند سو جاتے ہیں, اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو الحمد للہ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ایک روایت میں آیا الحمد للہ الذي اطعمني من غير حول ولا قوة. جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کھانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے رب کے قربان, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے رب نے کیسے کیسے ہمیں طریقے بتائے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ کسی راستے پر جا رہے تھے, اس راستے پر ایک آدمی معذور, ہاتھ کٹا ہوا, پاؤں کٹا ہوا اور ڈونگا گہرا, پتہ نہیں کیسے کیسے اوزر کے اندر میں مبتلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس پڑے ہوئے انسان پر کوئی اللہ کی نعمت تمہیں نظر آتی ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو ہاتھ نہیں, پاؤں نہیں, پتا ہے, پتہ نہیں گونگا ہے, بہرا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, نہ لے سکتا ہے, نہ دے سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, اس پر کیا نعمت ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کیا یہ آسانی سے پیشاب نہیں کر سکتا؟ آسانی سے پیشاب کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ سے پیار کرنے والے بنے, اللہ سے محبت کرنے والے بنے, اللہ کے دلارے بن جائے. حضرت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو سما دیا تھا, اللہ کی عظمت کو سما دیا تھا, اللہ کے غیب کی طرف کبھی نظر نہیں جاتی تھی. وقت کا خلیفہ, وقت کا بادشاہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے غالباً مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر طواف کر رہے ہیں, نے دیکھا ہشام بن عبد الملک نے اور وہ نذرانہ لے کر, تحفہ لے کر, دراہم کے توڑے لے کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. عبداللہ صحابی ہے, بہت بڑے صحابی ہے, اللہ کے لیے قبول کر لو, اللہ کے لیے اسے قبول کر لو, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے علاوہ دوسرے سے لوں. اس زمانے کے خلیفہ خلیفہ تھے, اس زمانے کے بادشاہ بھی دیندار تھے, وہ حرم سے باہر نکل گئے, انتظار کرنے لگے عبداللہ باہر نکلیں گے تب دیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کر کے عبادت کر کے نماز تلاوت ذکر مناجات سے فارغ ہو کر جب حرم سے جانے لگے تو باہر ہشام بن عبد الملک دوبارہ آیا, حضرت اب تو قبول فرما دیجئے, اب آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں. فرمایا میری جتنی ضرورتیں تھیں وہ میں نے میرے اللہ کو کہہ دی ہے, اب اللہ کو کہنے کے بعد دوسرے سے لیتے ہوئے مجھے شرم آتی. کیا اللہ کا استحضار تھا, کیا اللہ کی عظمت تھی. آج میرے دوستو ہمارے دلوں سے وہ عظمتیں نکل گئی, اور سچ فرمایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها هيبة الاسلام, جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی, میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت اس کے دلوں سے نکل جائے گا, نماز کا احترام دلوں سے نکل جائے گا, تکبیر تحریمہ کی محبت نکل جائے گی. ارے یہ دراز پٹا لوں, یہ دراز پٹا لوں, ارے نماز تو ہے بعد میں بھی پڑھ لیں گے, یہ کسٹمر چلا جائے گا تو دوبارہ کب آئے گا. دنیا کی عظمت نے ہمارے دلوں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں, ہمارے دل جنگل کی طرح ویران ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں پر محنت کر کے اس لیے اللہ کی محبت کو اتارنا ہے, اللہ کی بڑائی کو اتارنا ہے, اللہ کی عظمت کو سمانا ہے. یہ جماعتوں میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ صبح اور شام صبح اور شام اللہ سے ہونے کو بولا جائے, اللہ سے ہونے کو کہا جائے, اللہ اللہ ہی کی باتیں ہو, تاکہ ہمارے دلوں سے دنیا خالی ہو کر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. کسی گندے مقام میں, کسی گندے مقام میں کبھی کوئی سلطا نہیں رہتا. منسٹر کو رہنے کے لیے تو اچھا صاف ستھرا مکان چاہیے. ارے ہمارے چھوٹے سے منسٹر کو رہنے کے لیے صاف ستھرا مکان, آپ آگے واڑی بھی ہو اور آگے گاڑی بھی ہو اور ایک پٹا والا بھی ہو, یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے. کہا کسی گندے مکان میں کوئی سلطا نہیں رہتا, گمے دنیا رہے دل میں تو پھر یزدا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الدنیا رقص کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر خطا کا جڑ ہے. دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پر ڈیرے ڈال دیے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہری سب کے شاگرد ہے, براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے, دین کو سیکھا ہے. لیکن بڑی قربانیوں کے بعد جب غنیمت کا حلال مال آ رہا ہے, صحابہ خوشی خوشی فجر کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں آ گئے. بحرین سے مال غنیمت آیا ہوا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سلام پھیر کر دیکھا, او ہو ہو مسجد پوری بھری ہوئی تھی. عام طور پر صحابہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, اس دن پتا چلا کہ مال غنیمت آیا ہے تقسیم ہوگا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فجر کی نماز میں بہت بڑا مجمع آ گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے دیکھ کر مسکرائے, صحابہ کے سامنے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا, آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ پتہ یہ خبر مل گئی ہے کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے. ہماری طرح صحابہ وہ میلے دل والے نہیں تھے, جو اندر ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے اقلہم تکلفا. عبداللہ بن مسعود ان کے بارے میں فرماتے ہیں اقلہم تکلفا, وہ تکلفات زیادہ نہیں کرتے تھے, وہ جو ہوتا کہہ دیتے. ہاں ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اسی لیے آئے ہیں, بحرین سے مال غنیمت آیا ہے, آئے ہیں تاکہ کچھ تقسیم کا حصہ ہمیں بھی مل جائے. آپ نے فرمایا بشرو و امنو, خوشخبری حاصل کر لو اور امید باندھ رکھو. واللہ من فقر واللہ من فقر اخشى علیکم, خدا کی قسم اے میرے صحابہ کی جماعت میں تم پر محتاجی کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے تمہارے پیٹوں پر پتھر باندھے جائے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے نماز کے دوران مسجد نبوی کی پہلی صف بے ہوش ہو کر بھوک کی وجہ سے گر جائے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر رہے ہو. اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی کی دیوالی کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے ہیں, حالانکہ ابو ہریرہ فرماتے خدا کی قسم وہ مرغی اور وائی کی بیماری نہیں تھی, وہ بھوک کی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں واللہ من فطر اخشى علیکم و ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. اے میرے صحابہ، میں تم پر فقر و محتاجی سے نہیں ڈرتا، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس مال زیادہ آ جائے، تمہارے پاس مال کثرت سے آ جائے، مال زیادہ آ جائے، جسے پہلے لوگوں نے خریداری کی تھی اور پہلے لوگوں نے مال کے حاصل کرنے میں ریس لگائی تھی. اگر اس کا ایک باغ ہے، میرے پاس دو باغ ہو، اس کا 10 بیگھے کا باغ ہے، میرا 100 بیگھے کا باغ ہو جائے، اگر اس کی ڈائمنڈ کی 1 گھنٹی ہے، میرے پاس ڈائمنڈ کی 100 گھنٹیاں ہو جائے، اگر اس کی 1 ٹیکسی ہے، میری 10 ہو جائے. پتنا پشوا کما پتا پشوا، جسے پہلے لوگوں نے ریس لگائی، تم بھی ریس لگانے لگو، اور مال کی ریس آ کر حسد میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں نہ لگ جاؤ. مجھے اس کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ مال کی محبت سے، مال کی ناجائز محبت سے اور دنیا کی محبت سے اللہ ہماری حفاظت کرنا. برکت تو مطلوب ہے، برکت مطلوب ہے، لیکن کثرت مطلوب نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب دنیا حلوہ خضرا، حلوہ کہتے ہیں میٹھے کو اور خضرا کہتے ہیں لیلا لیلا چھم سرسبز و شادا، ہری بھری چیز ہر آدمی کو اچھی لگتی ہے، میٹھی بھی ہے اور ہری بھری ہے، ہریالی ہے، میٹھا میٹھا اور ہریالی ہریالی زمین ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اور دنیا حلوہ خضرا، دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے، سب کے لیے، حاجی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، ان کے لیے میٹھی لگتی ہے. اللہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اب دنیا حلوہ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لیے تاکہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے ہو، کیا دنیا کی محبت میں لگ کر دنیا کے پیچھے اپنی جوانیاں ضائع کرتے ہو، دنیا کے پیچھے اپنی زندگیاں ضائع کرتے ہو، دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں کھپاتے ہو، یا مال آنے کے بعد اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور زیادہ مسجد میں آنے والے بنتے ہو، اور زیادہ ذکر کرنے والے بنتے ہو، چلو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا ہے، بغیر محنت کے میرے پاس مال آ رہا ہے، تھوڑی سی محنت میں مال آ رہا ہے، میں اپنا وقت زیادہ جماعت میں لگاؤں، میں اپنا وقت اللہ کے دین کی سیکھنے میں لگاؤں، میں اپنا وقت دنیا میں تعلیم و علم و ذکر میں لگاؤں، میں اپنا وقت اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کے سیکھنے میں لگاؤں، میں اپنا وقت مسجد کو آباد کرنے میں لگاؤں. اگر یہ ہو رہا ہے تو گویا مال اپنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، جس کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. فتح برکات، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برکتیں کے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں. ایک قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ہمارے ان بندوں پر محنت کرتے کرتے ان بندوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، آخرت کے نہ بنے، نہ نماز زندگیوں میں آئی، نہ اللہ کا ذکر آیا، نہ قرآن کی تلاوت آئی، نہ مال کی زکات دی، نہ اللہ کو جانا، نہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے، بار بار جماعت والے جاتے رہے، بار بار علماء کرام جمعہ کے خطبے میں ان کو سمجھاتے رہے، لیکن سمجھ میں نہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مال کی فراوانی کر دی، مال کثرت سے دے دیا، دائرے سے دیا رہا ہے، پائے سے بھی آ رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، جہاں لوگ کہتے ہیں ورسا بہو نصیب اور مانت سے ماٹی کو ہاتھ نہ دے تو ماٹی سونا بنی جائے. ارے یہ سونا بن رہا ہے، یہ اس کے لیے دنیا میں، یہ اس کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے یا اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. صرف مال کا آ جانا یہ اللہ کے راستے ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نامی ایک شخص تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دو میرا مال بڑھ جائے. آپ نے فرمایا صحابہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ مال تمہارے لیے بہتر ہے، اس پر قناعت کرو، راضی ہو جاؤ. چلے گئے. پھر دو دن کے بعد وہ تو دھندل میں جب گھس جاتی ہے دنیا تو پھر اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو میرا مال بڑھ جائے. بار 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 کی اصرار پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کے بڑھنے کی دعا دی، ان کا مال بڑھنے لگا. بکریاں تھوڑی تھی زیادہ ہو گئی،
پھر اس کے بعد گائے ہوئی تو گائے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. مسجد نبوی کے قریب میں رہتے تھے, وہاں سے منتقل ہو کر مدینے سے باہر چلے گئے, اور زیادہ ریوڑ بڑھ گیا تو مدینے سے باہر اور زیادہ جنگل میں چلے گئے. پہلے ہر نماز میں مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے, اب کبھی کبھی جمعہ کو آتے ہیں, اب جنگل میں چلے گئے. تو سال میں کبھی ایک آدھ دو مرتبہ کبھی آنے کی نوبت آ جاتی ہے. مال کی کثرت کے آنے پر ایک سال پورا ہو گیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد سے صدقات وصول کرنے کے لیے, مال کی زکات وصول کرنے کے لیے مختلف قبیلوں میں, مختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس بھیجا گیا, جن کے پاس گائے ہیں, جن کے پاس بکریاں ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس اونٹ ہیں, ان کا مال دیکھو, مال دے کر زکات کا حساب کرو, ان سے کہو تمہاری گایوں پر اتنا, تمہارے اونٹوں پر اتنا, تمہاری بکریوں پر اتنا زکات کا مال دینا ہے, فرض ہے, تم اس میں سے زکات کا مال دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے, خدمت میں سے دو صحابی وہاں بھی گئے. صالبہ کا سارا مال کی گنتی کی, گنتی کرنے کے بعد کہا, صالبہ تمہارا مال اتنا اتنا مال ہے, اس مال پر اتنی زکات فرض ہے, ہم مدینے سے زکات وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے, اپنے مال کی زکات دو. صالبہ کہنے لگے کہ زکات کیا ہوتی ہے, زکات کیا ہوتی ہے, یہ تو ٹیکس ہو گیا, اسلام میں کوئی ٹیکس نہیں ہے, جاؤ جاؤ چلے جاؤ. مال کی کثرت نے اللہ کے حکموں سے غافل کر دیا, مال کی کثرت نے اللہ کے حکموں سے غافل کر دیا, مسجد کی دوری نے اللہ کے حکموں سے غافل کر دیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, وَمَن يَخْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جب جو آدمی اللہ کے حکم سے اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں, پھر وہ کھوٹا بھی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے شاباش شاباش, اے بہوان کروں آؤز کروں, جو ہے آمد کرائے مسلمان عروج کرے, وہ یہ کہتا ہے تو جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. وہ سبون مقدور, وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یوں ہوتے 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 صالبہ نے انکار کر دیا. وہ دو صحابی کہنے لگے, صالبہ سوچو غور کرو, ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. لیکن صالبہ نے انکار کر دیا. وہ دو صحابی آگے چلے گئے, واپسی نے دوبارہ تذکرہ کیا, صالبہ نے انکار کر دیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی خدمت میں وہ صحابی آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھ کر فرمایا, وہی حق یا صالبہ, وہی حق یا صالبہ, اے صالبہ تیرے اوپر افسوس ہے, اے صالبہ تیرے اوپر افسوس ہے. جو صحابی نے آ کر کارگزاری سنائی, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم تو صالبہ کے پاس گئے تھے اور اس کا حساب کر کے یہ بتایا تھا, لیکن صالبہ نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا زکات تو ایک گویا ٹیکس ہے اور مسلمان پر اسلام کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, میں یہ ٹیکس ادا نہیں کروں گا. اس کے بعد صالبہ کو افسوس ہوا, وہ جب وہاں سے چلا اس کے رشتے داروں نے بتایا, وہاں سے چل کر مدینے میں آنے لگا. اس کے آنے سے پہلے اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر, اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی اور وہ گویا منافق بن گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کا زمان آیا, ابو بکر میرا مال لے لو. ابو بکر نے عرض کیا, نہیں اللہ کے نبی نے تیرا مال نہیں لیا تھا, میں نہیں دے سکتا. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ مال کی اس ناجائز اور دنیا کی ناجائز محبت سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اسلام کے نور کو اندر میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا نور اندر میں اترے گا تو دنیا کے, دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جی دنیا سے اچاٹ رہے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی ہے, مالدار صحابی, ان کے مال کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کا مال جب مصر سے تجارت کے مال کا قافلہ چلا تو کتابوں میں لکھا ہے تجارت کے مال کا قافلہ اونٹوں پر سوار تھا, اونٹوں پر سامان لگا ہوا تھا, اتنی لمبی قطار تھی اونٹوں کی کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہے اور آخری اونٹ مصر میں ہے, اتنی لمبی قطار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کے درجات بتاتے ہیں, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, سعد جنت میں, سعید جنت میں, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ خاموش سے ہو گئے. آپ نے فرمایا, عبد الرحمن میرے صحابہ میں نے دیکھا تم بہت بعد میں آ رہے تھے اور پسینہ پسینہ ہو رہے تھے اور گھٹنوں کے بل چل رہے تھے. میں نے پوچھا, عبد الرحمن یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا؟ کہنے لگے, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, مال کی کس حضرت نے حساب کتاب کے میدان میں روک دیا. کون تھے وہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہے جن کی ابتدا میں سفر کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ضرورت سے تشریف لے گئے تھے, آنے میں دیر ہو گئی, صحابہ نے مشورہ کر کے عبدالرحمن بن عوف کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. امامت شروع ہو گئی, وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا جماعت بنائی تھی, اس شورا جماعت کا ممبر بنایا تھا, اور چھ شورا کے ساتھیوں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا. کیا کیا فضائل کے مناسب کے مالک تھے, لیکن مال کی کثرت نے اللہ کے وہاں حساب کتاب دینے میں دیر لگا. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت عطا فرمائی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم مال کے اندر میں رہتے ہوئے مالدار بن جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے. مالدار تو مقدر سے بن جاتے ہیں, ہاں دیندار بن جانا یہ محنت کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کیا ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہاں ڈاکٹر کے مال کا وارث تو ضرور بنے گا, یہ ڈاکٹر کی جائیداد کا وارث ضرور بنے گا, لیکن ڈاکٹری کا وارث نہیں بنے گا جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے گا. میرے دوستو, مالدار تو مقدر سے بن جاتا ہے, لیکن دیندار بننے کے لیے ایک محنت ہے, جس محنت کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے, اور آپ نے صحابہ کو محنت فرمائی تھی, اس کے نتیجے میں صحابہ کا دل دنیا میں رہتے ہوئے اونچا ہو چکا تھا. دوسری نشانی آپ نے فرمایا, ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف, ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف پوچھ کرنا, اسی کی طرف چلنا, بھائی موت کی تیاری کرنا, اس لیے کہ ہماری منزل آگے ہے, اور جس کی منزل آگے ہوتی ہے ہمیشہ اس کی نظر آگے رہتی ہے. گاڑی میں جانے والا جانے کے لیے گاڑی میں آگے بہت بڑا کاچ ہوتا ہے, دیکھنے کے لیے بہت بڑا شیشہ ہوتا ہے, اور پیچھے دیکھنے کے لیے اندر میں چھوٹا آئینہ ہوتا ہے یا سائڈ گلاس ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی پیچھے دیکھتے رہا کرو. اوور ٹیک کرنا ہے, پیچھے دیکھ کر اوور ٹیک کرو, ورنہ تمہاری منزل آگے ہے. تمہاری منزل آگے ہے, یہاں سے نوساری جانا ہے, نوساری سے چکلی جانا ہے, وہاں سے وڈسار جانا ہے, واپی جانا ہے, بمبئی جانا ہے, تو تمہاری منزل آگے ہے. آگے دیکھو, ہماری منزل آگے ہے, ہمارے سامنے سکرات ہے, ہمارے سامنے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے. جس موت کے کڑوے گھونٹ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات کے زمانے میں, آپ کی مرض یعنی بیماری کے زمانے میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے, اپنی پیشانی پر پانی پھیرتے اور فرماتے, اللہم اعینی علی غمرات الموت, اللہم اعینی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما. یہ موت کی سختیاں ہمارے سامنے آنے والی ہے, قبر کا منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے, جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک نہیں دو دو مرتبہ داماد بنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. ایک مرتبہ ایک عمل کے بعد آپ نے فرمایا تھا, عثمان اگر آج کے بعد کوئی بھی کام نہ کرے تو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اتنی بڑی فضائل کے مالک, لیکن قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ گاڑی مبارک تر ہو جاتی. اس نے پوچھا, عثمان جنت دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آنے سے روتے ہیں؟ فرمایا, میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران. یہ قبر انسان کے مرنے کے بعد پہلی منزل ہے, یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا یہ قبر کا گھڑا ہے. پتہ نہیں اس پہلی منزل کے اندر میں یہ قبر میرے لیے جنت کا باغ بنتی ہے یا میرے لیے قبر کا گھڑا بنتی ہے. اس کو دیکھ کر روتے تھے. قبر میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں, مرنے والے پر کیا کیا حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خدا کی قسم اگر مجھے تمہارے مردوں کے دفن نہ کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب تمہیں دکھا دے, لیکن مجھے خطرہ ہے اگر قبر کا عذاب دکھا دیا گیا تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. قبر کی منزل ہمارے سامنے آنے والی ہے, پھر حشر میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, جہاں اللہ اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان, کوئی ٹرانسلیٹر, کوئی وکیل نہیں ہوگا. میں ہوگا, میں ہوں گا, میرے سامنے میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا. ایک کمشنر کے سامنے ایک سوال کرنے میں آدمی جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا احکم الحاکمین وہ براہ راست سوال کرے گا, مامن تم میں سے ہر ایک کو اپنے رب سے ایک دن بات کرنی ہے. کیا ہوگا؟ بائی طرف دیکھے گا اس کے کیے ہوئے اعمال ہوں گے, بائی طرف کی طرف دیکھے گا اس کے کیے ہوئے اعمال ہوں گے, سامنے دیکھے گا جہنم بھڑک رہی ہوگی اور اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ دوستو کل صراط ہے, جہنم ہے, یہ ساری منزلیں راستے کی ہے, آگے جنت میں جانا ہے. اس لیے دوستو آگے دیکھنے والے بنے. والانابت الى دار القنون, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر محنت کر کے مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں ایسا جذبہ پیدا کیا تھا جس جذبے نے ان کو ان کی جان اللہ کی نسبت پر لگانے کا اور جن کو ان کا مال اللہ کی نسبت پر لگانے کا اور اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگانے کا جذبہ ہر ایک کے اندر میں پیدا کر دیا. ماشاء رضی اللہ تعالیٰ نا کوئی غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نا کوئی غریب نادار گھر کی لڑکی نہیں تھی, بڑے بڑوں کی بیٹیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں تھی. لیکن ماشاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان کنا ننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهل في شهرين وما اقتدت ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک چاند دیکھ لیتی, پھر دوسرا دیکھ لیتی, پھر تیسرا دیکھ لیتی, دو دو مہینے مسلسل گزر جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا. ہاں جی نے پوچھا حضرت عمرہ نے, خالہ جان پھر آپ کا گزر کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا اسودین پر, دو کالی چیزوں پر. علماء فرماتے ہیں کھجور اور پانی پر ہمارا گزر ہوتا تھا. نو گھروں میں سے کسی گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا. کیا بات تھی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں میں خرچہ نہیں دیتے تھے؟ سال بھر کا خرچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ساتھ دے دیتے تھے, لیکن گھروں کا یہ ماحول بن چکا تھا, پیسہ پاس میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. ارے اس کو اللہ کی بیگ میں جمع کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مثال کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خالہ کو دو 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 گنے بھر کر درہموں کی, جسے ہمارے یہاں گیہوں باجرے کے بورے بھر جاتے, دو بورے بھر کر درہموں کے اپنی خالہ کی خدمت میں بھیجے. خالہ نے تباد منگا کر باندی کے ذریعے سے اتنا فلا کو, اتنا فلا کو, اتنا فلا کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا. شام ہوتے ہوتے دو بورے درہموں کے خالی ہو گئے. اس دن ان کا روزہ تھا. باندی نے روزہ کھولنے کے لیے روٹی کا سنگھا ٹکڑا اور زیتون کا تیل پیش کر دیا. فرمایا, کہنے لگی باندی, کہنے لگی اتنے سارے پیسے آ رہے تھے, آج جتنا درہم کا گوشت منگا لیتی تو آج گوشت سے افطار کر لیتی. فرمایا, پہلے یاد دلایا ہوتا تو منگا لیتی. اپنا روزہ ہے, اپنا روزہ ہے, دو بورے درہموں کے بھر کر تقسیم کر دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ نصیب کرے. ضرور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف وہاں جانا, تیاری کرنا. اور تیسری نشانی آپ نے فرمائی, اور اس کے اعداد و موت قبل رسول ہی, موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں, روزانہ سورج جانے کے لیے اپ ڈاؤن کرتا ہے اور روزانہ 8 بجے کی ٹرین میں جاتا ہے یا روزانہ 8 بجے کے سفر میں یہاں سے نکلتا ہے. اگر اس کا ٹیفن تیار ہے, کھانا تیار ہے, ٹیلی تیار ہے, کوئی بات نہیں, گاڑی آ گئی, چلو پھیری لو, چلو چلتے بڑھو. لیکن اگر ابھی غسل کرنا باقی ہے, یونیفارم پہننا باقی ہے, ابھی بیوی نے ناشتہ تیار نہیں کیا, کھانا تیار نہیں کیا, ٹرین آ گئی, ابھی ہڑبڑا جائے گا. ارے 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 ارے, اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں, اے لوگوں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, سوچتے رہا کرو. یہ تو سوچتے ہو, موبائل میں دیکھتے ہو, آج کا بیلنس میرا بینک میں کتنا بڑا, اس مرتبہ ماہواری ہماری کتنی آئی, اس مرتبہ سیلری جمع ہو کر میرے اکاؤنٹ میں کتنی بڑھوتری ہوئی. ارے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ارے یہ بھی سوچو
کل مرنے کے بعد کے لیے تم نے کیا آگے بھیجا ہے؟ کل مرنے کے بعد کے لیے کیا آگے بھیجا ہے؟ یہ تیرا ظاہر کا سرمایہ، یہ تیری ٹوپی، یہ تیرے چشمے، یہ تیری قلم، یہ تیرے کپڑے، یہ تیری گھڑی، یہ تیرے جوتے، یہ تو باہر کا سرمایہ ہے، یہ تیرے بچے نکال دیں گے، جیب سے پیسے نکال دیں گے، قلم نکال دیں گے، ہاتھ کی گھڑی نکال دیں گے، کپڑے اتار دیں گے، اور نہیں اتریں گے تو کینچی سے نیا جبا نیا کرتا ہے پھر بھی کاٹ دیں گے، 1000 روپے کے جوتے لا کر کے رکھے ہیں عید کے دن پہننے کے لیے، پہننے کی نوبت نہیں آئی، کوئی بھی تو اپنے باپ کی قبر میں جوتے نہیں رکھے گا، بابا تمہیں لانے لا تھا تو تم نے ابھی دیتا ہمارے پیتا نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، باہر کا سارا سرمایہ یہاں کا یہاں پڑا رہ جائے گا، ہم جانے والوں کو دیکھے کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہو یہ بھی سوچے ایک دن کوئی میری آنکھیں بند کرے گا، کسی کے سرحانے بیٹھ کر یاسین کا ختم کر رہے ہیں سکرات موت میں آسانی کے لیے یہ سوچ سے رہا کرے کوئی میرے سرحانے بیٹھ کر میرے پاس بیٹھ کر یاسین کی تلاوت کرے گا، ارے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں کو حرام مچا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے رو رہے ہیں، کل میرا جنازہ اٹھے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا کاروبار اجڑ جائے گا، مجھے بھی ایک دن ضرور جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے اور فرمایا اکثروا ذکر هذه لذات الموت، لذت کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ معاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کوئی شہید ہونے بغیر بھی شہادت کے درجے کو پا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، جو آدمی روزانہ 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، وہ شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرے، اپنے لہلانے پلانے کو یاد کرے، جنازے میں سوار ہونے کو یاد کرے، قبرستان میں جانے کو یاد کرے، قبر میں سب کے سب ہمیں اتار کر سب چلے جائیں گے، اپنے اکیلے رہنے کو یاد کرے، اور برستی آزاد اور موت کے قبل نظر ہی اس موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم تیاری کر کے تیار ہو جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ملک الموت آئے، کہنے لگے میں ملک الموت ہوں اور آپ کے لینے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے بس تیار بیٹھا ہوں، مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا، تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ کرے میرے دوستو ہماری موت بھی ایسی آ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ملک الموت سے یہ کہہ دے جاؤ پڑا میرے بندے کے پاس جاؤ، میں نے اس کا خوشی اور غم میں امتحان نہیں لیا، اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو راضی کر لوں۔ اللہ کرے میرے دوستو ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے۔ اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صحابہ کرام کو دیندار بھی بنایا اور دیندار بنانے کی محنت پر ڈالا، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم گھر میں لیٹے ہوئے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام یاد آ جائے، ہم اپنے گھر میں بستر چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نہ کر لے تب تک ہمیں چین نہیں آتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ٹھنڈے پانی، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جماعتیں بنا بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں قیامت میں حشر کے میدان میں علماء کا جھنڈا ہوگا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ دینے کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی اور علم کا بہت بڑا گہرا سمندر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن روانہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے 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 بہت سی نصیحتیں کی، یہاں تک کہ مدینے سے بہت دور چلے گئے۔ آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ اسا اللہ تلقانی بعد عام هذا، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، آئندہ جب تم یہاں آؤ گے مدینے میں تو میں نہیں ہوں گا، میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جدائی کے اس لمحے کو برداشت نہ کر سکے، بے اختیار ہونے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور فرمایا لیکن معاذ، اے معاذ یاد رکھو جو دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اس لیے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے. ہم دوہری ذمہ داری لے کر دنیا میں آئے ہیں, اپنے طور پر نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا اتنا کافی نہیں ہے. ہمارے اندر میں وہ کڑک پیدا ہو جائے, وہ درد پیدا ہو جائے, وہ فکر پیدا ہو جائے, بھلانے والی فکر پیدا ہو جائے, ہٹانے والی محنت کرنے والے بن جائے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو دنیا کے بسنے والے انسانوں کو پہنچانے کے لیے جان کی مال کی تن کی دھن کی من کی قربانی دینے والے بنے. ارے جوان اپنی جوانی لگانے والا بنے, بڑھاپا بڑھا اپنے بڑھاپے کو لگانے والا بنے. پتہ نہیں ہماری قربانیوں پر, ہماری جان کے لگانے پر, ہمارے مال کے لگانے پر, ہمارے چار مہینے اللہ کے راستے میں جانے پر, ہمارے لگے گئے چار مہینے کے 24 دن, لیکن پتہ نہیں ہماری قربانی پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمائیں گے, کیسے کیسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا فیصلہ کریں گے. اس لیے میرے دوستو اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا ملنا اور اس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں انشراح کا پیدا کرنا, اس محنت کی عصمت پر بات سننے کے لیے اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا, یہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے غیر معمولی بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. لیکن میرے دوستو خالی اس محنت سے محبت کر لینا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بہت سارا بہت سارا, اتنا کہنا کافی نہیں ہے. اپنی ذات سے قربانی دے, چار مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ارے کتنے مہینے دنیا کے پیچھے دے دیے, جو دنیا آج نہیں کل ختم ہو جائے گی, جو مکان آج نہیں تو کل مٹی کا ڈھیر بن جائے گا, اس کے لیے کتنے پیسے میں نے لگا دیے. ارے میرے چار مہینے اللہ کی عزت پر لگیں گے, پتہ نہیں کتنوں کا کلمہ صحیح ہو جائے گا, کتنوں کی نمازیں صحیح ہو جائے گی, میری اپنی زندگی صحیح ہو جائے گی. اس کے لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محنت کی ہے. اس محنت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ڈالا تھا, اور صحابہ نے اپنی تمام ضروریات کو قربان کر کے مقصد زندگی اللہ کے دین کی محنت کو بنایا تھا. اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا صحابہ کرام نے سکھا تھا. مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں یہ جذبہ بن چکا تھا اللہ کے دین کے لیے میں کام آنے والا بنوں, اللہ کے دین کے لیے میں کام آنے والا بنوں, میری جان کام آنے والی بنے. 12-12, 13-13 سال کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دیجیے, ہمیں تیار ہوں. اپنے بھائی کو اپنے بھائی سے سفارش کرواتے ہیں, میں مقابلہ کرنا جانتا ہوں, میں یہ کرنا جانتا ہوں, میں وہ کرنا جانتا ہوں. اے اللہ کے نبی اللہ کے دین کی محنت کے لیے, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے میں جانے کو تیار ہوں. میرے دوست بزرگوں اللہ کے لیے جذبہ ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے تاکہ ہم موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنے, اور موت سے پہلے پہلے ہمارے اندر ہمارا دل اسلام کے ایمان کے نور سے منور ہو جائے, اور اسلام اور ایمان کے نور کو لے کر اس روشنی کو لے کر اللہ کے دربار میں جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائے, اپنے سینے سے لگا لے, حوض کوثر پر پہچان لے یہ 14th-15th century کا میرا وہ امتی ہے جس نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا, مال کو مال نہ سمجھا, جان مال جذبات کی قربانی دے کر ملکوں میں گیا, صوبوں میں گیا, ضلعوں میں گیا, اور اپنی قربانیاں وہاں لگائی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے والے دین کو دنیا میں زندہ کیا. میرے دوستو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم محنت دی ہے. ہم اس محنت کے لیے 40 دن دینا, 4 مہینے دینا اتنا کافی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ نیت کرنے والے بنے کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے تب تک اس کام کو اپنا مقصد حیات بنا کر کریں گے. کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. مقصد حیات بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے بڑے فرماتے ہیں 4 مہینے اللہ کے راستے میں بنتا جائے تو 4 مہینے کے اندر میں آدمی کے اندر کی زندگی کی کایا پلٹتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے میں تاثیر رکھی ہے, ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے, 4 مہینے میں اندر میں جان پڑ جاتی ہے, 4 مہینہ بندہ اللہ کے راستے میں جائے گا, مسجد کے ماحول میں رہے گا, امیر کی اطاعت کے ساتھ رہے گا, انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر میں ایمان کا نور اتاریں گے, آخرت کا فکر پیدا کریں گے, اندر دل میں درد پیدا ہوگا. پہلے یہ اپنے لیے جیتا تھا, اپنے بچوں کے لیے جیتا تھا, اب یہ دنیا کے اندر میں اپنے اپنے بچوں کی فکر کرنے والا, اپنے محلے کی فکر کرنے والا, اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے. انسان تو دنیا میں اپنے گھروں میں سوئے پڑے ہوں گے, اور یہ اپنے اللہ کے راستے میں نکل کر گرم گرم راستے باہر والا بنے گا. اس کے لیے دوستو اس مجمعے کا کون مرنے میدان میں جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں انشاءاللہ نقد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں. ہمت کر کے اللہ پر بھروسہ کرے, کوئی نہیں اللہ پر بھروسہ کرے, اپنی جیب کو نہ دیکھے, اللہ کو دیکھے. اللہ بہت بڑا ہے, میرا اللہ مجھے ضرور لے جائے گا. اگر اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے اللہ ضرور لے جائے گا. ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ جن کے پہلے سے ارادے ہیں وہ حضرات بھی کھڑے ہو جائے, اور نئے حضرات بھی کھڑے ہو جائے. تیاری تو یہ ہے,